بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کی شرح کے دست جاری ہے. آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام القابض اور الباسط. القابض الباسط، ان دو ناموں کی دلیل سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی تھی. ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مہنگائی ہو گئی تو لوگوں نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے لیے قیمتوں کے نرخ کو فکس کر دیں، لو سعرت یا رسول اللہ. فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. بے شک اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، قابض ہے، باسط ہے، رازق ہے، مسعر ہے. وانی لارجو ان القى اللہ، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میرے ملاقات اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ہو، ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال، کہ میں اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں کہ کسی پر مجھ سے ظلم نہ ہو، نہ مال میں اور نہ ہی کسی کے خون میں. کوئی مطالبہ نہ کرے مجھ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی مال کا یا کسی خون کا. یہ روایت ابو داود، حدیث نمبر 3451، اور ترمذی، حدیث نمبر 1314 1314، اور علامہ البانی اس حدیث کو صحیح فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے. القابض الباسط کا ترجمہ، القابض تنگی کرنے والا اور الباسط کوشادگی کرنے والا، اور تنگی اور کوشادگی دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. اور اللہ تعالی تنگی کرنے والا بھی ہے اور کوشادگی کرنے والا بھی ہے. ان دو ناموں کا معنی، الباسط وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر بلکہ پوری کائنات پر کوشادگی کرنے والا ہے. اور کوشادگی کا معنی عام ہے، ہر چیز میں کوشادگی، ان کی رزق میں. اگرچہ اس حدیث کے سیاق اور سباق سے بات رزق کی ہو رہی ہے، مال کی ہو رہی ہے، حدیث کے سیاق اور سباق سے کہ مہنگائی ہو گئی، تو سیاق اور سباق سے پتہ چلتا ہے کہ بات مال کی ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کوشادہ ہے، کوشادگی کرنے والا ہے اور تنگی بھی کرنے والا ہے. اپنی حکمت کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہوتی ہے، وہ احکام الحاکمین ہے. لیکن یہ معنی عام ہے کہ انسان کی زندگی میں، پوری کائنات میں جو بھی کوشادگی موجود ہے، جو بھی وسعت موجود ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جو بھی تنگی انسان محسوس کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو الباسط وہ ذات جو کوشادگی کرنے والی ہے رزق میں اور ہر اس چیز میں جس میں انسان کی خیر ہے، عام لفظ ہے. اگر کوئی مخلوق بھی کسی کی مدد کر کے اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، یہ کوشادگی بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس بندے کو کہ وہ اپنے بھائی کی یا دوسرے بندے کی مدد کرے اور اس کی مشکل کو آسان کر دے. اور القابض وہ ذات ہے جو تنگی کر دیتی ہے اور جسے چاہے جس وقت چاہے تنگی میں مبتلا کر دے، اور بعض نعمتوں سے محروم کر دے. تنگی اور کوشادگی جو ہے ان دونوں کی بنیاد جو نعمتوں سے، یہ دونوں سے نعمتوں سے جڑی ہوئی ہیں. نعمتوں کی فراوانی کوشادگی ہے، نعمتوں میں کمی جو ہے وہ تنگی کا باعث بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 27 میں، اب یہ تنگی اور کوشادگی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جواب میں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ رزق کو اپنے بندوں پر کوشادہ کر دیتا، بے حساب رزق ہوتا سب کے پاس اور برابر ہوتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین پر فساد برپا ہو جاتا. وہ لفظ جو بغا ہے، حد سے گزر جانا اور نافرمانی، فساد، جتنی بھی یعنی فساد سے زیادہ عام لفظ ہے. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے مقرر تقدیر کے مطابق رزق نازل فرماتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ رزق جو ہے یہ انسان کی قسمت اور تقدیر میں اس وقت لکھا جاتا ہے جب انسان اس دنیا میں آتا ہی نہیں، ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کی پیٹ کے اندر 40 دن نطفہ ہوتا ہے، پھر 40 دن مضغہ ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ ہوتا ہے، پھر 40 دن مضغہ ہوتا ہے، یہ 3 سٹیجز ہیں انسان کی تخلیق کی. نطفہ ہم سب جانتے ہیں، پھر علقہ یعنی خون جمع ہوئے خون کا ٹکڑا، پھر مضغہ چبائے ہوئے گوشت کی مانند، گوشت کے ٹکڑے کی مانند، جو جس کو انسان چباتے اپنے دانت کے نیچے تو مضغہ. تو 40 40 اور 40 120 دن بنتے ہیں، یعنی 4 مہینے بنتے ہیں. جب یہ انسان 4 مہینے کی عمر کا ہوتا ہے اور اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، ابھی 4 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر، پیدائش کے بعد کے نہیں ہیں، یہ تخلیق کے 4 مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور یہ فرشتہ بھی خاص پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے صرف اس کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ جب بھی بچہ 4 مہینے کی عمر تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے 4 چیزیں لکھ دیں. کیا لکھیں گے؟ اس کا رزق، اس کا اجل موت، اس کا عمل، اور اچھا ہے یا برا ہے. اور یہ جو تقدیر ہے، اچھا ہے یا برا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا یا کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ فلان اچھا فلان برا، بس اس نے ایسے رہنا ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ازل علم سے پوری کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جان چکا ہے کہ فلان بندے نے کیا کرنا ہے اور کس چیز پہ اس کو موت آنی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قلم کو لوہے محفوظ میں محفوظ ہو گیا وہ. تو اصل تقدیر لوہے محفوظ میں ہے، جو فرشتہ لکھتا ہے یہاں پہ اس وقت کہ اچھا ہے یا برا ہے، اس لوہے محفوظ کے مطابق لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لوہے محفوظ تو محفوظ ہے، فرشتہ نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ لکھو کہ اس کی عمر اتنا ہے، اس کا رزق اتنا ہے، موت کب آئے گی، عمل کتنا ہے، اور اچھا ہے یا برا ہے. تو رزق تو لکھ دیا گیا ہے ہماری پیدائش سے پہلے، اور ہمیں راستہ دکھایا گیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ حلال رزق کمانے کا راستہ ہے، یہ حرام رزق کمانے کا راستہ ہے. اس حلال راستے میں تھوڑی تنگی محسوس ضرور ہوگی، جدوجہد کرنی پڑے گی، لیکن اس کی انتہا جنت ہے. یہ حرام راستہ ہے، اس میں کہیں پہ کشادگی نظر آئے گی، وقتی طور پہ ہوگی، لیکن اس کی انتہا جہنم ہے، نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. وہدیناہ النجدین، اور پھر اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائی تاکہ ان دونوں راستوں کو پہچانا جائے. تو انسان رزق کے اعتبار سے، تنگی اور کشادگی کے اعتبار سے جو ہے وہ بہترین طریقے سے واقف ہے، جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ رزق کی حقیقت کیا ہے. جو جاننا چاہتا ہے، اور جو نہیں جاننا چاہتا تو اس کے نزدیک حرام حلال کو کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، سورۃ البقرہ 245 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تنگی کرتا ہے اور کوشادگی کرتا ہے، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جاؤ گے. تو یہ تنگی اور کوشادگی جو ہے یہ اس دنیا کا حصہ ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے، اس سے ہم دور نہیں ہو سکتے. ہمیشہ کوشادگی اور ہمیشہ تنگی نہیں ہوتی، یاد رکھیں. فقیر سے فقیر انسان بھی اگر وہ کھانے پینے میں یا رزق میں اسے کوئی تنگی ہے تو بہت ساری اور چیزیں اس کو کوشادگی اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے. کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو صرف تنگی میں رہتا ہو. تندرست انسان، تندرستی بھی تو کوشادگی ہے نا. یہ فقیر تو ضرور ہے، کھانے پینے کے بھی شاید ایک وقت کی روٹی کھاتا ہوگا، لیکن اس کی صحت اور تندرستی اس مالدار اور امیر شخص سے زیادہ بہتر ہے جو دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہے اور 5-star ہوٹل میں کھاتا ہے لیکن مخصوص کھانا کھاتا ہے. چربی نہیں کھانی، شوگر والی چیز نہیں کھانی، نمک والی چیز نہیں کھانی، گوشت نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا. بیچارہ کھاتا ہے تو بعض لوگوں دیکھا میں نے، بسکٹ کھاتے ہیں یا سوکھے سوکھے جو کیا ہوتے رس ہوتے وہ کھاتے ہیں. ملینئر ہیں، کھانے سے محروم ہیں. اور بعض لوگوں دیکھا ہے ماشاءاللہ کب سے پیسے ٹوٹ پڑتے ہیں، ماشاءاللہ کی پوری اتنی بڑی چاول کی پلیٹ گیلا انسان کھا جاتا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص میں کوئی تنگی، کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کسی شخص کو کوئی تنگی ہے آج کے وقت تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یاد رکھیں یہ محض آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ شر میں بھی آزماتا ہے، خیر میں بھی آزماتا ہے. اگر کوشادگی ہے تب بھی آزمائش ہے، اور تنگی ہے تب بھی آزمائش ہے. بے روزگاری تنگی ہے، اور آج کسی کو رزق ملا ہے فراوانی ہے، یہ بھی کوشادگی ہے، لیکن یہ تو آزمائش ہے. بے روزگاری آزمائش ہے، تنگی ہے. اچھا روزگار بھی آزمائش ہے، کوشادگی ہے. تو دونوں میں آزمائش ہے. یہ جو تنگی والا انسان ہے، تنگی کی حالت میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، ایک وقت کی روٹی ملی دوسری کی تلاش بھی کرتا ہے، جدوجہد بھی کرتا ہے، اور اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے یوں اٹھا کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دوسری وقت کی روٹی عطا فرما، میرے لیے آسانی کر دے. 5 وقت نماز با جماعت پڑھتا ہے، اذان ہو گئی اپنا کام فوراً چھوڑ دیتا ہے. اس کی فکر روٹی میں نہیں لگی، اس کی فکر اللہ کی عبادت فروردگار میں لگی ہے. ایسا انسان کبھی تنگی محسوس کرتا ہے؟ دیکھنے والے دیکھ رہے کہ اس کی زندگی تنگ ہے. واللہ اگر ایسے انسان سے آپ پوچھیں جو موحد ہے، متبع سنت ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مومن ہے، اگر ایک وقت یہ شخص روٹی کھاتا ہے، دیکھنے والے یوں دیکھتے کہ یار بڑا تنگ انسان ہے، لیکن اس کا سینہ، اس کا دل اتنا کوشاد ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کچھ کھانے کو مل گیا تو کھا لیا، ایک وقت ہی کیوں نہ صحیح، اور اگر نہ ملا تو روزہ رکھ لیا. وہ سمجھتے میں بڑے خیر میں ہوں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. تو یہ تنگی جو ہے دیکھنے والے کے لیے تنگی ہے، حقیقت اس کے لیے تو کشادگی ہے. اور کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تنگی صرف اس لیے دی ہے کہ اس کا جو بیلنس ہے اعمال صالحہ کا، اس میں تعالیٰ اضافہ کرنا چاہتا ہے. دیکھیں بیلنس ہمارے پاس ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس جو ذہن میں جو بیلنس رہتا ہے ہمیشہ یا تو بینک بیلنس ہے یا موبائل بیلنس ہے، آج کل اسی میں سوچ رہتی ہے زیادہ تر، تو دنیا کے بینک بیلنس ہم بناتے رہتے ہیں، دنیا کی کشادگی نہیں ہم سوچتے ہیں، میں رزق کی فراوانی ہے، رزق ہمارے پاس ہے اور دنیا میں اپنی بینک بیلنس کو ہم بہتر بنائیں، برے وقت میں کہاں آئے گا، برا وقت آتا ہی نہیں، موت پہلے آ جاتی ہے، ملٹی ملینئر ہیں، ان کے قریب رشتے دار بھوکے اور پیاسے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، سات پشتوں تک بیٹھے گھر بیٹھ کے اس کے سات پشتیں کھا سکتی ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ، لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ یہ تمہارا قریبی رشتے دار ہے، اس مال کی کشادگی سے اپنے رشتوں کو جوڑو، نہیں توفیق نہیں ہوئی اسے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب ہو یا ناکام ہوا، ناکام ہوا، مال ہاتھ سے نکل گیا اور اولاد بھی ساتھ نہ جا سکی، کوئی جاتا ہے مرنے والے کے ساتھ؟ کوئی نہیں جاتا، پیارے بھی چھوڑ دیتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک امیر انسان تھا، اس کے گھر پہ ایک کمرہ 10x10 میٹر تھا، ایک کمرہ تقریبا بیڈ روم اس کا جہاں پہ وہ سوتا تھا، اور ٹوٹل ماربل تھا، یعنی باہر کی دیواریں اندر کی دیواریں، اس کی زمین اس کی چھت، اتنا پیسہ اس کے پاس تھا اور بڑا لمبا چوڑا انسان تھا، وفات ہوئی، مرنا سب نے مر گیا، اب ان کے بیٹوں نے ایک شخص کو یہ قبرستان کے لیے قبر کھودنے کے لیے قبر کھدوا دی، جنازہ ہوا، جنازہ پڑھا، اس کو گئے دفن کرنے کے لیے، اتنی لمبی لاش تھی، اس کی قبر تو نارمل انسان کی تھی جیسے عام انسان ہوتے، تھوڑی لمبی اس کو یعنی کر دیتے، اب اس کو ڈالتے ہیں تو مشکل ہے، ٹیڑھا یوں رہے گا قبر کے اندر، سر اور ٹانگیں اوپر ہوں گی، کیسے کریں؟ اب دوبارہ قبر کھودنی پڑے گی، تو بیٹوں نے کہا کہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کون انتظار کرے گا قبر دوبارہ خود کھودیں گے، مہمان دور دور سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، گرمی ہے، پتہ نہیں سردی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اپنے اس والد کو جو اتنی کوشادگی میں رہتا تھا اس تنگ قبر میں دفن کر دیا، وہ ٹیڑھا دفن کر دیا، انہوں نے کہا مرا اس کو کیا فرق پڑتا ہے، ٹیڑھا سیدھا دفن کرو اس کو، جان چھڑاؤ، سبحان اللہ، جس نے زندگی ساری صرف اولاد کے لیے کمایا ہے، اولاد کی زندگی کو کوشادہ کیا ہے، یہی فکر تھی اسی، اس کو یہی فکر لگی تھی، اور آج جب اس کو کم سے کم قبر تو کوشادہ دے دیتے، باقی تو اس کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا، ہم واہرن تو یہ آپ کے سامنے بیٹھے باتیں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، اللہ قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں اور آپ کون ہیں میرے بھائی، دیکھیں کم سے کم دنیا میں تو اسے اچھی قبر دے دیتے نا اپنے ہاتھوں سے جو وہ کھود سکتے تھے، اور تب اپنے ہاتھ سے بھی نہیں کھودنا تھا، اب ان کے بیٹوں نے قبر تو کوئی اور ہی کھودتے نا، اتنے تک ہمت جرت نہ ہوئی کہ کہہ دیتا بھائی تھوڑی سی لمبی کر دے، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے گی کیا ہو جائے گا، اپنے اس پیارے والد آدھے گھنٹے انتظار نہیں ہوتا تھا، لیکن نہ ہو سکا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آج اگر غور و فکر نہیں کرو گے تو شاید وقت نہ ملے، کل کی بات ہے، کلینک میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہتے آ کے دیکھے ایک مریض، ایک شخص ابھی ٹھیک ٹھاک تھا، باتھ روم سے نکلا ابھی گر گیا ہے، میں نے کہا لے کے آؤ، کہتے ہم کیسے لے کے آؤ، تو چل نہیں سکتے زمین میں گرا پڑا ہے، میرے بھائی صرف 4 منٹ کی واک ہوگی، جیسے وہ 4 منٹ وہ ہے 4 منٹ 5 منٹ مجھے لگے ہوں گے جاتے ہوئے، دوڑا دوڑا گیا، اثر یعنی عشاء کی اذان ہو گئی تھی، نماز سے پہلے کی بات ہے، فوراً گیا دیکھا بندہ مر چکا تھا، ختم، کوئی سانس نہیں، مر چکا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ٹھاک تھا، 6 بجے اپنی ڈیوٹی سے واپس آیا، 6 بجے، 8 بجے اذان ہوتی ہے، تندرست ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا انسان، اس کا وزن تقریباً 90 سے زیادہ 100 کے قریب وزن ہو، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں پہنچا سانس نہیں، کچھ بھی نہیں، دل رکا ہوا کچھ بھی نہیں، کتنی سوچی ہوں گی، کتنی آج یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، اس کی شادی کرنی ہے بیٹی کی، اس بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے پتہ نہیں، انسان پتہ نہیں کتنی چیزوں میں گھرا ہوتا ہے، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن موت کے فرشتے نے مہلت نہیں دی اور سانس لے کے چلا گیا، اور یہ وقت کسی پر بھی کسی وقت آ سکتا ہے. عجب بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم تو کہتے ہیں, ہماری جان ہماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جب چاہے لے لے. ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں اور دوڑ میں لگے ہیں مال و دولت کی ملکیت اور زمین پہ قبضہ, مال پہ قبضہ, اور قبضہ کرتے کرتے پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. لیگ پولنگ, کسی کو دوسرے کو تکلیف پہنچانا, رشتے کو توڑنا, والدین کو ناراض کرنا, اپنے رب کو ناراض کرنا, اس مال کے لیے دولت ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. اسی مال کی وجہ سے آج بھائی بھائی سے ناراض ہے, بیٹے نے اپنے سگے والدین کو گھر سے نکال دیا ہے, رشتے ٹوٹ گئے ہیں, میاں بیوی جدا ہو گئے ہیں, قتل و غارت ہوئی, بچی یتیم ہوئے, عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. اسی مالی دولت کی وجہ سے ہوئی, کس وجہ سے ہوئی؟ یہ حرص یہ لالچ کب تک رہے گی؟ کیا ہم مرنے والے کبھی نہیں ہیں میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ القابض الباسط ہے, جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے, اور جب لیتا ہے تنگی کرتا ہے تو تب تنگی بھی بے حساب کرتا ہے. اور جس کو دیتا ہے اس لیے نہیں دیتا کہ وہ اچھا ہے, وہ جس سے تنگی میں مبتلا کر اس لیے نہیں کہ وہ برا ہے. یہ معیار نہیں ہے, یاد رکھیں. اگر یہ معیار ہوتا تو پھر فرعون سب سے اچھا انسان تھا, نمرود سب سے اچھا انسان تھا. کیوں؟ کیونکہ رزق کی فروانی تھی, مال و دولت کی فروانی تھی, کشادگی تھی. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کیسی زندگی گزار کے گئے ہیں. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے. معیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کس شخص کو پسند کرتا ہے, اور جسے پسند کرتا ہے اسے آزماتا ضرور ہے, اور آزمائش اکثر تنگی میں ہوتی ہے, کوشادگی میں کم ہوتی ہے. اس لیے انبیاء میں سے کتنی بادشاہ تھے اور کتنی بکریاں چرانے والے تھے, صحابہ کرام میں سے کتنی غنی تھے اور کتنی عام فقیر اور عام زندگی گزارتے تھے. تو تنگی ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے. لیکن مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ تنگی ہو یا کوشادگی ہو, اس کی زندگی میں فرق نہیں پڑتا کوئی. وہ یہ جانتا ہے کہ آج یہ وقت تنگ ہے, وقتی طور پہ ہے. انما العسر یسرا, انما العسر یسرا, ایک تنگی ہے, انشاءاللہ ان قریب اس سے دگنی کوشادگی آنے والی ہے. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. اور نافرمان, بے ایمان, کم ایمان, بدکار انسان, ایمان تو پہلے سے کمزور ہے, جو باقی ہے اس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتا ہے آج یہ تنگی آئی ہے تو بس یہی جان لے کے جائے گی, اور واقعی ہی اسے تنگی میں اس کی جان چلی جاتی ہے. ٹینشن, پریشانی, بس آہیں بھر تک چلتے پھرتے آہیں ہیں, یہ مصیبت, وہ شوگر پر لانا تو, بلڈ پریشر پر لانا تو, فلان پر لانا تو, فلان پر, زندگی ہے یہ. اگر بیماری میں مبتلا ہو تو اللہ کو شکر ادا کرو, الحمدللہ علی کل حال, اللہ تعالی نے آپ کو آزمانا چاہا, اللہ تعالی کی آزمائش ہے. کہاں جاؤ گے؟ گالی دینے سے کیا بیماری سے جان چھوٹ جائے گی یا پریشانی بڑھے گی؟ اور پریشانی بڑھنے سے بلڈ پریشر بڑھے گا یا کم ہوگا؟ بلڈ پریشر شوگر بڑھنے سے اپنی جو مرض ہے بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اپنے دشمن خود بن جاتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ ہیں شدید تکلیف میں بھی میرے پاس آتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, درد ہے ان کی زبان پر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سلامۃ اللہ الحمدللہ الحمدللہ, جسم میں سوئیں چبھ رہی ہیں, وہ وہاں پہ دھاڑے مار رہے, وہ کہتے ہیں لعنت ہو بلڈ پریشر پہ, لعنت ہو شوگر پہ, اور اس شخص کو دیکھ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال الحمدللہ. ارے مشکل وجہ کیا ہے؟ وہ امیر بھی ہے, یہ غریب ہے, اس کا پیٹ بھرا ہے, یہ بھوکا بیٹھا ہے, اس کے پاس نوکر چاکر ہے, اس کے پاس مال و دولت ہے, ایئر کنڈیشن والا گھر، ایئر کنڈیشن والی گاڑی ہے، بڑی گاڑی ہے، اور یہ سائیکل پہ آیا ہے یا پیدل آیا ہے، اس کے منہ پر اللہ کا ذکر جاری ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور یہ چیخیں مار رہا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کی تکلیف زیادہ ہے اور کون زیادہ صبر کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون، یہ یاد رکھیں، زندگی تنگ ہو یا کوشادہ ہو، آپ سے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، سب نے جانا ہے، تنگی والے بھی جا رہے ہیں، کوشادگی والے بھی جا رہے ہیں. سوال یہ ہے آج ہم کہاں پہ ہیں اور کس حالت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کس حالت میں کریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک ہم پہ راضی نہ ہو جائے، کیونکہ اگر اس حالت میں ہم اس دنیا سے گئے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، پھر دنیا جیسی تھی، تنگ تھی، کوئی شہادت ہو تو گئی، قبر کی تنگی، میدان محشر کی تنگی، پل صراط کی تنگی اور جہنم کی تنگی کبھی برداشت نہیں ہوتی. بس یہ تنگی جو ہے دنیا کی، آگے جنت کی کوشادگی اتنی ہے کہ ایک لمحہ جنت کے اندر اللہ کی قسم دنیا کی ساری تنگی کو بھلا دیتا ہے، ایک لمحہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ غمی سو غم سے، غم سے جانتے ہیں، ایک ٹبکی، یہ پانی اس کے اندر انگلی ڈال کے نکال لیں، بس کتنی چند سیکنڈز کی بات ہے. اس انسان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تنگ زندگی گزار کے گئے، تنگی والی زندگی، کبھی اس نے خیر دیکھا ہی نہیں بیچارے نے، کبھی کوشادگی جانتے نہیں ہے کیا ہے، لیکن ایک ٹبکی جنت کی. اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا اے میرے بندے، کیا تمہیں کبھی کوئی تنگی محسوس ہوئی تھی؟ کہتے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم، مجھے پتنی کی تنگی ہوتی کیا ہے، ارے زندگی ساری پریشان، زندگی ساری بھوکا پیاسا، زندگی ساری بے روزگاری کی کشمکش میں، کبھی کچھ ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو روزہ رکھ لیا. حقیقت یہ تھی کہ اس کی زندگی میں بھی دنیا میں بھی جنت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں بھی جنت دی. تو اس ایک ٹبکی سے جو بھی بشریت کے تقاضے سے اسے تنگی محسوس ہوتی تھی وہ فوراً دور ہو گئی ایک لمحے میں. اور جو مالدار انسان جہنمی شخص کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ایک ٹبکی جہنم میں صرف غم ستن واحدہ، پھر اسے اللہ تعالیٰ سوال کہ اے میرے بندے کبھی تو نے کوئی اچھائی دیکھی، کوئی کشادگی دیکھی زندگی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ عزت کے مجھے پتہ نہیں کشادگی ہوتی کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس میں پیدا ہی تنگ ہوا، بس میں تنگ ہی تنگ ہی تنگی میں رہتا ہوں. ارے 70 سال زندگی تو نے عیش کی ہے، محل تھے، بیویاں تھی، بچے تھے، نوکر تھے، چاکر تھے، فیکٹریاں تھیں، بینک بیلنس تھا، سب کچھ تمہارے پاس تھا، اب ایک ٹبکی میں سب کچھ ختم ہو گیا، ایک لمحے میں ختم ہو گیا. جی ہاں، ایک لمحے میں ختم ہو گیا. یاد رکھیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جد و جہد میں تھکاوٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. یہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور باقی رہتے اجر و ثواب، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بشرطے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ اخلاص نیت کے ساتھ. اور جو لوگ حرام میں اور ناجائز خواہشات میں لذت کے لیے جد و جہد کرتے، وہ بھی جد و جہد کرتے، کسب واکتسب، جو حلال جد و جہد کرتے وہ کم جد و جہد کرتے ہیں، جو حرام کے لیے کرتے وہ زیادہ جد و جہد کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں قرآن کی لفظ کسب واکتسب، کسب اکتسب میں کیا فرق ہے؟ ایک حرف زیادہ ہے، اور ایک حرف زیادہ کے معنی میں معنی بھی کوئی زیادہ، یعنی اس میں جد و جہد زیادہ کیا گیا ہے. اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عام لذتوں میں جد و جہد کی، یہ لذت باقی نہیں رہے گی، اور رہے گا اس کا گناہ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دونوں باتیں سمجھ آئی ہیں کہ نہیں؟ میں پھر سے کہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے جد و جہد کی، تھکاوٹ محسوس ہوئی لیکن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کی اخلاص نیت کے ساتھ، اس کی یہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، اور باقی رہے گا اجر و ثواب نامہ اعمال میں. اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی لذتوں کے لیے جد جہد کی, ناجائز خواہشات کے لیے جد جہد کی, یہ لذتیں ختم ہو جاتی ہیں اور باقی رہے گا گناہ. گناہ لکھ دیا گیا کہ نہیں؟ تو عجیب سی زندگی ہے کہ نہیں؟ جس نے حق کے لیے جد جہد کی اس کی تھکاوٹ بھی اسی دنیا میں ختم ہوئی. صرف ایک رات انسان سو جاتا ہے, دوسرے دن فریش ہوتا ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے باقی؟ ساری رات قیام کر کے دیکھ لیں آپ, 4 گھنٹے قیام کریں اور صرف 2 گھنٹے سو کے اٹھیں, وہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. اور 4 گھنٹے زناکاری بدکاری بھی لگا کے دیکھیں اور 2 گھنٹے سو کے اٹھیں, لذت باقی رہتی ہے؟ نہ اس حرام والے کی لذت باقی رہی, نہ اس حق پہ جدوجہد کرنے والے کی تھکاوٹ باقی رہی. باقی کیا رہا؟ اس کا اجر و ثواب اور اس کا گناہ باقی رہا. نام اعمال بھی لے کے جائیں گے تو نام اعمال بھی بعض لوگوں کو تنگ اور کوشادہ ہے. سبحان اللہ, بعض لوگ نام اعمال نافرمانی ہی نافرمانی ہے, تو فرما برداری بہت مشکل سے نظر آتی ہے, اور بعض لوگ نام اعمال میں فرما برداری ہے. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں, واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون, فرماتے ہیں اس کی آیت کی تفسیر میں کہ جس ذات کے ہاتھ میں, جس ذات کے قبضے میں اپنے بندوں کا رزق ہے, وہی تنگی بھی کرتا ہے کشادگی بھی کرتا ہے, اس کے سوا کوئی بھی تنگی کشادگی کرنے والا نہیں ہے, کوئی ذات بھی نہیں ہے. اور جو اہل شرک مشرکین جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے معبود بھی وہ تنگی اور کشادگی بھی کرتے ہیں اور ان کو رب بنا دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. واپسی کس کی طرف ہے؟ بتوں کی طرف ہے؟ ابو جہل ابو لہب کیا عقیدہ تھا؟ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارا حساب لیں گے, یہ عقیدہ تھا, ہم مریں گے تو انہیں کی طرف واپسی ہماری؟ نہیں, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. تو اصل مقصد ان کی شرک کا کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں, کیونکہ واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی ان کو جواب دے رہے ہیں, واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون. تو جو تنگی کرنے والا ہے اور کشادگی کرنے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے, وہ واپسی اسی کی طرف ہے. پھر تنگی اور کشادگی کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ تنگی ہے تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں, کشادگی ہے کشاد ہونے کے غیر اللہ سے مانگتے ہیں, تو پھر ان سے غیر اللہ کو پکارتے کیوں ہو؟ جب ان کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں تو براہ راست اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکارتے ہو؟ سبحان اللہ. اور پھر امام مجید طب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر یہ حدیث جس کا ذکر کیا گیا ہے ابھی, جس میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قابض و باسط ہیں, اس حدیث کو روایت فرمایا, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مہنگائی ہوئی. میرے بھائی, مہنگائی ہر دور میں ہوئی ہے, اس بہترین زمانے میں بھی مہنگائی ہوئی تھی, عمر بن الخطاب کے زمانے میں بھی قحط ہوا تھا, معروف قصے سے بخاری میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی, یعنی چیزوں کی نرخیں جو قیمتیں وہ بڑھ گئی. تو صحابہ کرام قرآن اجمعین بعض لوگ آئے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سعر لنا, آپ جو ہیں سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ریٹ فکس کیوں نہیں کر دیتے, یا آپ ہی اپنی طرف سے کوئی نرخ لکھ دیں, قیمتیں فکس کر دیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, الباسط القابض, ایک روایت دوسری روایت ہے, پہلی روایت میں تھا الخالق القابض الباسط, اور جو روایت میں یہ قبر یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں یہ دوسری, یہ بھی صحیح روایت ہے, ان اللہ الباسط القابض الرازق, وإني لأرجو أن ألقى الله ليس أحد يطلبني بمضمنت في نفسي ولا مال. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات اس حالت میں ہو کہ کوئی بھی شخص مجھ سے کسی ظلم کا مطالبہ نہ کرے، نہ نفس میں نہ مال میں. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس کی طرف متوجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. ہمیشہ دیکھیں، اگر آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا سا غور و فکر کریں، یا بلکہ انبیاء کی زندگی پر تھوڑا سی ان کی سیرت پر غور و فکر کریں، تو انہوں نے ہمیشہ تعلق جو ہے، تعلق جوڑنا جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا حکم دیا ہے. خود پریکٹیکل مثال، وہ خود کیونکہ آئیڈیل تھے، اپنی قوموں کے بہترین نمونہ تھے، خود بھی براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانتے تھے، اور جو ان کے پاس کوئی شکوہ لے کے آتے تھے ان کو بھی سب سے پہلے، اگر حل بھی ان کے پاس ہے، لیکن سب سے پہلے کیا سبق دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت یہ ہے کہ حقیقتاً جس نے پیدا کیا، رزق کی تنگی کشادگی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی تنگی کرنے والا ہے، کشادگی کرنے والا بھی ہے، اور نرخ اور قیمتوں جو ہیں اسی کی مرضی سے فکس ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر قیمت کو فکس کیوں نہیں کیا؟ کوئی جانتا ہے کیوں نہیں فکس کیا؟ پھر حدیث کے آخر میں جواب ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس کس حالت میں ہو کہ کسی پہ کوئی شخص مجھ سے مطالبہ نہ کرے، نہ مال کا اور نہ ہی کسی کی جان کا. اگر فکس کر دیتے تو تاجروں پر ظلم نہ ہو جاتا. کیا خیال ہے؟ آج گورنمنٹ ایک آج فکس کر دے، اور اگر تاجر کو بھی نقصان پہنچیں گے، غریب کو فائدہ ہونا چاہیے، تو تاجر کو جو نقصان ہوگا اس پہ ظلم ہے کہ نہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ. تو اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فکس نہیں کیا. یہ ہمیشہ ہدایت کرتے رہے تاجروں کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نرخوں میں یعنی کمی کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لیکن کسی پہ ظلم نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے حکم سے یہ فکس ہو جائے گا، پھر یہ ریٹ ایسا رہے گا. پھر تاجر تجارت کرے گا بھی، نقصان پہ کون تجارت کرتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے؟ قحط سالی سی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ زندگی کا پہیہ جو ہے وہ بالکل آہستگی اختیار کر لیتا ہے، پھر رکنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توجہ کس کی طرف کی متوجہ کیا؟ اسی سے مانگو جس کے ہاتھ میں تنگی اور کشادگی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور یہ جو رزق کی تنگی اور کشادگی ہے، یاد رکھیں انسان کا کردار جو ہے، انسان کے عمل سے بھی اس کا تعلق ہے. یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آزمائش تھی، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے، عرض کیا ہے کہ یہ آزمائش جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تنگی میں اور کشادگی میں میرا بندہ کرتا کیا ہے، اور اس آزمائش میں میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ کامیاب ہو کر گئے ہیں، اور بعض میں آنے والے جو لوگ ہیں، کیونکہ وہ وحی کے نور سے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا وہ بھی دور ہوتا گیا آہستہ آہستہ، تو پھر ان کا جو کردار اور رویہ ہے اس کا بڑا اثر پڑا ہے رزق میں، اکانومی ہے، ان چیزوں میں. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، معروف اور مشہور ہے، پہلے میں بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مہاجروں کی جماعت، پانچ ایسی چیزیں ہیں اگر تم مبتلا ہو جاؤ، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان پانچ چیزوں سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. فحاشی کسی قوم میں نہیں عام ہوتی الا یہ کہ حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ وہ فحاشی عام ہوتے ہوتے علانیہ علی الاعلان عام ہو جاتی ہے، تو الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون کی بیماری جو ہے وہ عام کر دیتا ہے، اور ایسی بیماریاں جو ان کے باپ دادوں میں بھی نہیں تھی. تو بیماریاں، بیماری تنگی ہے، تندرستی کشادگی ہے. جب انہوں نے یہ نافرمانی کی، فحاشی انسان چھپ کے کرتا ہے، انسان بشریت کے تقاضے سے کمزور ہے، فحاشی جب کرتا ہے تو وہ چھپ کے کرتا ہے. لیکن ایسا وقت آئے گا امت میں، جس قوم میں یہ فحاشی عام ہوتے ہوتے اتنی عام ہو جائے گی کہ وہ یعلنوا بها، فحاشی کا اعلان ہوں گے. اعلان کیسے ہوں گے؟ آج کل جیسے میڈیا ہے، اس زمانے میڈیا تھا؟ کوئی سوچتا ہوگا اعلان کیسے کوئی کرتا ہے؟ کوئی مائکرو فون میں یا کسی گھر کی چھت پہ آ کے کہے گا میں نے فحاشی کی ہے؟ کوئی ایسا کرتا ہے؟ تو پھر اعلان کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ وقت آنے والا ہے امت پر کہ فحاشی ہوگی، عام ہوگی، اور اعلان ہوگا اس کا. آج مجھے دکھائیں، بتائیں کوئی میگزین، کوئی چینل، کوئی پروگرام جس میں فحاشی نہ ہو. ڈراموں میں لو سٹوری ہے، میگزین میں گندگی نظر آتی ہے، گانوں میں گندے الفاظ ہیں، زناکاری تو ایسی ہو گئی ہے. ایک پروگرام دیکھ، میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا، واللہ مجھے عجب بات تھی کہ مسلمان ہیں، پاکستان میں بیٹھ کے وہ بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکے میں دوستی شروع ہو گئی ہے، کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے چکر جو ہے، یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے. تو ہوسٹ جو ہے وہ جناب فرماتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، دوستی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ دوستی ہونی چاہیے. ہم بچوں کو منع نہیں کرتے کہ دوستی نہ رکھو، یہ منع کرتے ہیں کہ برا کام نہ کرو. عجب سی بات ہے، عجب سی بات ہے. بے پردگی عام ہے، فحاشی موبائلوں میں موجود ہے، میڈیا پہ عام ہے. آگ اور پیٹرول کو ایک ساتھ آپ ملانا چاہتے ہیں، آگ بھی نہ لگے، آگ بھی جو ہے نا، آگ بھی نہ بھڑ کے. عجب سی بات ہے وہ بھائی. میرے بھائیو، یہ جو معاشرہ نظر آتا ہے نا، مغربی معاشرہ جو ہے جس میں فحاشی عام ہو گئی ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں ایک دو دن میں عام ہوئی ہے؟ بے پردگی اور فحاشی اتنی عام ہو گئی ہے کہ ان کی آنکھیں فحاشی میں کھلتی ہیں، بند ہی ادھر ہی ہوتی ہیں. نائٹ کلبز ہیں، گندگی ہے روڈوں پر، ہر جگہ پر. وجہ کیا ہے؟ یہ ایک دو دن کا اثر نہیں ہے. آج سے 50 یا 100 سال پہلے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ میکسیاں پہنتی تھی، سر میں ٹوپی بھی ہوتی تھی عورت کی. آج وہ کہاں گئے؟ یہ ٹوپی اترتی ہے، میکسیاں لمبے کپڑے اترتے اترتی ہے، منی اسکرٹوں میں، اور یہ گندگی صرف 50 سے 100 سال کے بیچ میں سب کچھ ہوا ہے. روکنے والا کوئی نہیں تھا، یہاں تک بات پہنچی ہے. آج ہمارے معاشرے میں اگر روکنے والے نہیں رہیں گے تو ہمارے معاشرے بھی اس معاشرے سے دور نہیں رہے گا، یاد رکھیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں، زیادہ گندگی اور یہ بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایڈز کی بیماری کبھی سنی تھی؟ کہاں سے آئی ہے؟ سیکسول ڈیزیزز یہ عام ہوئے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ باپ دادوں کے کبھی سنے نہیں تھے. جتنی بھی فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے، اتنی ہی یہ بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولم ينقض المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين، اور جب وہ تول میں ہیر پھیر کریں گے، ناپ تول میں ہیر پھیر کریں گے، کمی کریں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی سے مبتلا کرے گا، شدت المعونہ مہنگائی، وجور سلطان علیہم، اور حکمران ظالم حکمران کو مسلط کر دیں گے. تین چیزیں ہیں، نافرمانی غلطی ایک ہے، کیا ہے؟ ناپ تول میں ہیر پھیر، کمی کرنا. سزا کیا ہے؟ تین چیزوں سے، ایک سے بڑھ کر دوسری، قحط سالی، مہنگائی، بے روزگاری، شدت المعونہ، دونوں مہنگائی بے روزگاری دونوں ہیں، شدت المعونہ، وجور السلطان علیہم، اور ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیا جائے گا. تیسرے نمبر پہ، ولم یمنع زکاۃ اموالہم، اور وہ لوگ یا وہ قوم اپنی زکات کے مال کو نہیں روکیں گے، الا یہ کہ الا منع القطرہ من السماء، آسمان سے اللہ تعالی بارش کو روک دے گا، بارش نہیں برسے گی. ولولا البهائم لم يمطروا، اور اگر جانور نہ ہوتے تو کبھی اللہ تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہ کرتا. تو آج امت میں کتنے لوگ جو زکات دینے والے ہیں اور کتنے لوگ جو یہ درد رہتے کہ ہم نے زکات بھی دینی ہے. سبحان اللہ. سوتے جو آج بارش آتی ہے عجب سی بات ہے کہ نہیں, کہ پھر بارش کیوں نازل ہو رہی ہے؟ لولا البهائم لم يمطروا, اگر یہ جانور نہ ہوتے تو بارش کا ایک قطرہ تک نازل نہ کرتا. ارے انسان اتنا گر گیا ہے کہ آج جانور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر بارش اور اپنے رحمت نازل کرتا ہے. الا من رحم الله سبحانه وتعالى, یعنی جب تک یہ اچھے لوگ موجود ہیں, زکات دینے والے موجود ہیں, تو اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے اپنے خیر نازل کر رہا ہے. اور جب آخری شخص تک نہ رہے گا, مومن نہ رہے گا, تو یہ زمین آسمان بھی نہیں رہیں گے, قیامت آ جائے گی. اس لیے قیامت کس پہ آتی ہے؟ شرار الخلق, بدترین لوگ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہ ہو. چوتھے نمبر پہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ نہیں توڑیں گے. الا یہ کہ الا سلط علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم, الا یہ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ توڑیں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ ایسا دشمن مسلط کر دے گا جو ان کی قبضے میں چیز ہوگی, جو ان کے خیرات ہوں گے ان میں سے بعض وہ لوٹ لیں گے. آج کتنی کافر مسلط ہیں ہمارے اوپر, اور لوٹ مار کا بازار کرم ہے, نہ جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ عزت محفوظ ہے. بعض ملکوں کا حال آپ کے سامنے, وجہ کیا ہے؟ جن ملکوں میں یہ حال موجود ہے ان پر آزمائش ہے اور دوسروں کے لیے عبرت ہے. اگر ابھی توبہ نہیں کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے ہو, تو پھر تمہارا حال بھی عنقریب ایسے ہونے والا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں جن ملکوں کے حال ہمارے سامنے بگڑے ہوئے ہیں, یہ ایسے تھے شروع سے؟ نہیں, اچھے حالات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ملک میں, دوسرے میں, تیسرے میں, باقی امت تو آنکھیں کھولے. کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے کی پاسداری پھر بھی ہم نے کی ہے؟ یہ نظارے دیکھنے کے بعد بھی پھر بھی ہم نے توبہ کی ہے؟ سب سے عظیم وعدہ, ایک وعدہ ہی کافی ہے, اگر ہم وہی پورا کر رہے ہیں واللہ خیر ہے. کون سا وعدہ جانتے ہیں جس کے آج اکثر مسلمان اس وعدے کو توڑ رہے ہیں اور ہر نماز میں وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور فوراً نماز کے بعد توڑ دیتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی وعدے کی پاسداری ہے مسلمان کر لیں, واللہ یہ حالت بدل جائے گی. یہ حالت لیکن کہاں پہ, کون سنتا ہے, کون سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ الا من رحم الله سبحانه وتعالى. اور پانچویں نمبر پہ جو مصیبت ہے, وما لم تحكم أئمة بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم, اور اگر ان کے حاکم جو کچھ اللہ تعالی نازل فرمایا ہے وحی کی بنیاد پر اپنے فیصلے نہیں کریں گے, اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے, تو اللہ تعالی ان کے آپس میں خانہ جنگی پیدا کر دے گا. بس ہوں بہ نہ ہوں, تفرقہ بازی عام ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے جان دشمن بن جائیں گے. آج امت کا حال دیکھ رہے ہیں؟ یہ پانچ چیزیں جس کی تعلق اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اپنے صحابہ کرام کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے محفوظ کر دے. کیا ہم لوگ محفوظ ہوئے ان چیزوں سے؟ فحاشی عام ہے کہ نہیں؟ سچ مجھے بتائیں, ملک کی چھوڑے کون سا ملک ہے, کون سا ملک نہیں ہے؟ مسلمان ملک ہے نا, ہم سب ایک امت ہے نا. آج مسلمان ملکوں میں عورت کے پردہ باقی رہا ہے, اسے پردہ کہتے ہیں, اور الحمدللہ جو پردے میں تو الحمدللہ وہ خیر میں ہے. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں, اور جب بات کرتے تو اکثریت کی بات ہی ہوتی ہے. کیا پردہ ہے؟ اور پھر جس اگر یہ تھوڑے لوگ بھی ہیں جو بے پردہ ہیں, دنیا میں دکھایا گیا جاتا ہے کہ اکثر لوگ ہیں یہی کہ نہیں, جو عام کیا جا رہا ہے وہ پردہ یا بے پردگی ہے, کیا زیادہ عام کیا جا رہا ہے؟ فحاشی عام دکھائی جا رہی ہے. میرا آج بچے کو پتہ ہے, بلکہ آج کل تو یہ بھی گزارش کی جا رہی ہے کہ نظام تعلیم میں یہ بھی شق اب ڈال دے کہ سیکس کیا ہوتا ہے پرائمری سکولوں میں. جیسے کہ امریکہ میں, یورپ میں پرائمری اسکول بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں بعض لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, عقل والے لوگ جو اپنے آپ کو عقل والے کہتے ہیں, کہ مسلمان بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیکس ہوتا کیا ہے. بچپن سے پڑھیں گے تو جب جوان ہوں گے تو ان کو آگاہی مل جائے گی, پھر بچیں گے. ارے بڑے عقل والے تو نہ بچ سکے, بچپن سے پڑھے. واللہ العظیم میں قسم کھا رہا ہوں, ایک پروگرام میں نے دیکھا عورت ٹیلی فون پہ رو رہی تھی, وہ کہتی میری 13 سال کی بیٹی ہے, میں اسے گولی صبح کے وقت اپنے ہاتھ سے گولی کھلا دوں تاکہ اسے حمل نہ ٹھہرے, کنٹرسیپٹیو پلز اپنے بچی کو دیتی ہوں میں, میں اسے روک نہیں پا رہی کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے کوئی ناجائز تعلقات نہ رکھے, لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی. اور اس نے ڈاکٹر فل معروف بندہ ہے اس کو فون کیا ہوا تھا کہ آپ میرے لیے کچھ کریں. 13 سال کی بیٹی کو ماں گولی دیتی ہے, اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے اسے, اور یہ عام ہے امریکہ میں, عام ہے. ان کے دانشور بے بس ہو چکے ہیں, کیوں؟ کیونکہ پرائمری اسکولوں میں یہی تعلیم دی گئی ہے. اور آج ہمارے اپنے گھر کے لوگ, اپنے مسلمان بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی یہی تعلیم حاصل کریں, تاکہ ہمارا حال بھی اس حال تک پہنچتے پہنچتے زیادہ دیر نہ لگے. ان للہ و ان الیہ راجعون. اور یہ روایت جو ہے جس کا میں نے ذکر کیا, یہ ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 ہے, 4019, بڑے عظیم حدیث ہے. اس حدیث کو یاد کر لینا, اور اگر وقت اس کی شرح بھی پڑھ لینا ایک مرتبہ, بڑی پیاری حدیث ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب المنہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زندگی میں تنگی کو دور فرمائے, اور ہماری زندگی میں علم, ایمان, تقوی اور عمل صالح کی کوشادگی عام کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.